بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب لفظ مولا پر 40 دلیلیں آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ کتاب 52 صفحات پر مشتمل ہے. کتاب لفظ مولا پر 40 دلیلیں, مصنف و ناشر ایسوسیشن آف امام مہدی علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علیہ یا وسیع الاسری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ادرکنی. مقدمہ. خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ولایت اور امامت اہل بیت علیہ السلام. معنی اسلام. اسلام کے معنی ہیں تسلیم, یعنی خدا اور رسول کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا, یعنی ان کی حکم اور مرضی پسند اور ناپسند کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے نہ رکھنا, ان کی پسند کو اپنی پسند اور ان کی ناپسندیدگی کو اپنی ناپسندیدگی قرار دینا. خداوند عالم کی ربوبیت زندگی کے کسی ایک شعبے سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ انسانی وجود, جسم, روح, خیال, اعمال, اخلاق, انفرادی, اجتماعی وغیرہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کے احکام کی پیروی کرے. خداوند عالم کی ربوبیت کی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بھی کسی ایک شعبہ زندگی سے مخصوص نہیں ہے. خدا رب العالمین ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. تسلیم تقاضۂ ایمان. خداوند عالم نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کو اس طرح بیان فرمایا ہے, اگر خدا اور رسول کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس سلسلے کوئی اختیار نہیں ہے, اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا. قرآن کریم میں ایک اور جگہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سراسر تسلیم ہونے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے, آپ کے رب کی قسم اس وقت تک کہ غائب ایمان نہ ہوں گے جب تک اپنے مسائل میں آپ کو حکم اور فیصلہ کرنے والا قرار نہ دیں, اور جب آپ کوئی فیصلہ صادر کریں تو اپنے دل میں اس کے تعلق کوئی بھی تنگی اور خلش محسوس نہ کریں, اور اس طرح سے تسلیم ہو جائیں جو تسلیم ہونے کا حق ہے. پھر اسی بات کو مزید عمومیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا, اور جو کچھ تمہیں خدا کا رسول دیں وہ لے لو, اور جن باتوں سے وہ منع کریں ان سے دور رہو, خدا سے ڈرو, یقیناً اللہ شدید عقاب والا ہے. ان چند آیتوں پر غور کرنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا تقاضا اور انسان خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے سامنے پوری طرح تسلیم رہے, اور وہ زندگی کے جس مسئلے میں جو بھی فیصلہ کر دیں انسان دل کی گہرائیوں سے اس فیصلے کو قبول کرے, اور اس فیصلے کے تعلق سے دل میں کوئی بھی خلش محسوس نہ کرے, اور جن چیزوں کو رسول دیں ان کو لے لے, اور جن باتوں سے منع کرے ان سے دور رہے. اگر ایسا نہ کیا, یعنی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اپنی پسند کو ترجیح دی, یا ان کے فیصلے کی عملی مخالفت تو نہ کی لیکن دل سے پوری طرح قبول نہیں کیا بلکہ خلش محسوس کی, تو اس کا انجام کھلی ہوئی گمراہی ہے, اور سورہ حشر کی آیت کے مطابق شدید عقاب ہے. یہ ایک طرف امت کے مسائل کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہے, قرآن کریم اس طرح سے بیان فرماتا ہے, درد مند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تم میں سے ہے, اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاخ ہوتی ہے, اور وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے, اور وہ مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مسلمانوں کا کتنا درد ہے. وہ مصیبتیں جو مومنین پر پڑتی ہیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تکلیف ہوتی ہے. مسلمانوں کی مشکلات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شاق ہیں. اس کے علاوہ انہیں ہدایت کی ایک دھن ہے, فکر ہے, ہر وقت لوگوں کی ہدایت کا خیال ہے. قرآن کریم نے سورہ توبہ کی آیت 117 میں دونوں صفتیں خدا کے لیے استعمال کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر خدا کے لیے رؤوف الرحیم کی صفت استعمال کی گئی ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں یہ صفت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں صفات خدا کے مظہر ہیں۔ خدا کی طرح وہ بھی بندوں کے حق میں نہایت درجہ شفیق و مہربان ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ جس طرح خداوند عالم کا کوئی حکم بندوں کے حق میں ظلم نہیں ہے، بلکہ اس میں سراسر بندوں ہی کی بلائی اور فلاح ہے، اسی طرح اطاعت میں اس کی کامیابی و سعادت ہے، اور اس کی مخالفت خود بندوں کی گمراہی اور نتیجے میں دردناک عذاب کا سبب ہے۔ اسی طرح حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ، اگرچہ آ حضرت کا کوئی بھی فیصلہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ ماینتق عن الہوا کی روشنی میں ان کا ہر فیصلہ اور ہر بات خدا کا فیصلہ ہے، مومنین کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں سعادت اور کامیابی ہے، مخالفت میں گمراہی اور دردناک عذاب ہے۔ کیا ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جانشین معین نہ کریں؟ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے اہم ترین مسئلے کو نظر انداز کر دیں؟ دنیا میں ایک عام انسان جس کے پاس بس معمولی عقل و شعور ہو، اگر وہ کوئی کارخانہ قائم کرے جس میں نہایت قیمتی سامان تیار ہوتا ہے اور اس کے اہم راز صرف اسی کو معلوم ہو، کام کرنے والوں کی اکثریت ان امور میں گہری اور کامل معلومات نہ رکھتی ہو، تو کیا وہ اپنے بعد کے امور اکثریت کے حوالے کر دے گا؟ وہ جس کا چاہے انتخاب کرے، جبکہ ان میں ایک ایسا فرد موجود ہو جس کی مالک نے ابتدا سے تربیت کی ہو، سارے اسرار و رموز اس کو تعلیم دیے ہوں، ہر ایک بات سے اس کو آگاہ کیا ہو، اور وہ واقعتاً و حقیقتاً مالک جیسا ہو، تو آیا درد مند، عقل مند، مستقبل کے بارے میں فکر مند مالک اپنے بعد کے مسائل کو واضح کیے بغیر چلا جائے گا اور کارخانے کا مستقبل اکثریت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، یا اپنی زندگی میں اس فرد کو معین کرے گا جو اس جیسا ہو اور ہر ایک بات سے واقف ہو، تمام اسرار و رموز سے آگاہ ہو؟ ایک عام عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ مالک اپنے انتقال سے پہلے انتظام کر کے جائے گا۔ وہ رسول جو مومنین کے حق میں خدا کی طرح رؤوف الرحیم ہے، اس سے یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ انہیں اپنے انتقال کا یقین ہو اور وہ امت کی علمی اور عملی حالت سے بخوبی واقف ہوں اور امت کے لیے کوئی رہنما خلیفہ معین کیے بغیر چلے جائیں؟ ہمیشہ رہنما خدا نے معین کیا ہے، اس کے علاوہ رؤوف الرحیم پروردگار نے انسانوں کی ہدایت کے لیے خود انہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود اپنی ثواب دید سے اپنے لیے کوئی رہنما اور نبی معین کر لیں اور خدا ان کے منتخب کردہ نبی کو تسلیم کر لیں، بلکہ خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے خود اپنی طرف سے نبی معین کیا۔ امت کا کام خدا کے معین کردہ نبی کو تسلیم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، نبی معین کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح خلافت و امامت کا مسئلہ بھی ہے، یہاں بھی امت کا کام اپنے لیے رہنما معین کرنا نہیں ہے، بلکہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین فرمائیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر خم تک ہر ہر قدم پر مختلف مناسبتوں سے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے 11 معصوم فرزندوں کو اپنا جانشین اور خلیفہ اور امت کا بلا شرکت غیر رہنما معین فرمایا ہے۔ غدیر میں من کنت مولا کے ذریعے اس اعلان کو آخری اور حتمی شکل دی اور ہر ایک سے بیعت لے کر قیامت تک حجت تمام کر دی۔ رسالت و امامت، باب خدا، امامت اور خلافت کی بحث صرف تاریخی بحث نہیں ہے۔ نبی صرف خدا کی جانب سے احکام پہنچانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی رسالت و نبوت کا اقرار کرے، تاکہ خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول ہو سکے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو عزیز رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، گناہوں کا بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر انداز کر کے خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کی صحیح رائے گن ہوگی۔ خدا سے محبت کا راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں عقیدت، نبوت اور پیروی، رسالت کے بغیر رسائی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جائے گا تو اس کو خدا کی محبت بھی ملے گی اور اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ ذرا اس آیت پر توجہ فرمائیں، وسیلہ مغفرت۔ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہیں انجام دی ہیں، اس اے رسول اگر وہ آپ کے پاس آئیں اور یہاں آ کر استغفار کریں اور آپ بھی ان کے حق میں استغفار کریں تو یہ لوگ یقیناً خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کے سامنے خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں اور پھر رسول بھی اس کے حق میں استغفار کریں، تب خدا گناہوں کو معاف کرے گا۔ خدا سے قربت اور گناہوں کی مغفرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ضروری ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دروازہ ہے۔ اب اگر کوئی کسی اور راستے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرے گا تو وہ ہرگز ہرگز خدا تک نہیں پہنچے گا۔ اہم سوال۔ اس بیان کی روشنی میں ایک نہایت اہم سوال یہ ہے، اور یہ سوال ہر دور سے متعلق ہے، یہ سوال آج بھی نہایت درجہ اہم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کس کو دروازہ قرار دیا ہے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا۔ اگر ہم کسی ایسے کو اپنا رہنما قرار دیں جس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین نہ کیا، تو اس کی محبت اور پیروی ہم کو کسی بھی صورت میں خدا تک نہیں پہنچائے گی، بلکہ دراصل خدا سے دوری کا سبب ہوگی۔ تاریخ اور حدیث متواتر گواہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو دروازہ قرار دیا اور ان کو اپنا جانشین، وصی اور خلیفہ قرار دیا۔ غدیر خم کے تاریخی مجمع میں جو تاریخی خطبہ دیا، اس میں جگہ جگہ اپنے بعد کے خلفاء کا تعارف کرایا اور حضرت علی علیہ السلام کو اس طیب الطاہر سلسلہ ہدایت کی پہلی کڑی اور فرد اول کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا اور ہر ایک سے بیعت بھی لی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی ہدایت و نجات کی حد درجہ فکر تھی، وہ اپنی طرف سے ہدایت کے تمام راستے ہموار کر دینا چاہتے تھے، ضلالت و گمراہی کے تمام دروازے بند کر دینا چاہتے تھے۔ اگر آج امت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معین کردہ حضرت علی بن طالب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں کو اپنا امام اور رہنما تسلیم کرتی تو کبھی بھی ضلالت و گمراہی کا شکار نہ ہوتی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کے ذریعے باقاعدہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا اعلان فرمایا، مگر جو لوگ یہ طے کیے بیٹھے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہیں کریں گے، انہوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ لفظ مولا کی وہ تفسیر کی جائے جس سے ولایت و خلافت کے علاوہ ہر چیز سمجھ میں آئے۔ اس طرح لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے 11 معصوم فرزندوں کو امامت و خلافت سے محروم نہیں کیا، بلکہ اس دروازے سے لوگوں کو منحرف کر دیا جو خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ تھا۔ زیارت کے جامعے کے یہ فقرے کتنے بلیغ ہیں۔ جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے شروع کرتا ہے، اور جس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اس نے آپ سے توحید کی تعلیم حاصل کی، اور جو خدا کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ کی طرف رخ کرتا ہے۔ جس نے آپ کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے آپ کی ولایت و امامت کا انکار کیا وہ کافر ہے، جس نے آپ سے جنگ کی وہ مشرک ہے، جس نے آپ کی باتوں کو رد کیا وہ جہنم کے پسترین درجے میں ہوگا۔ ان جملوں سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت کے عقیدے کے بغیر خدا تک رسائی ناممکن ہے، اور خدا تک رسائی ہی اسلامی تعلیم کی روح ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی امامت و ولایت کے بغیر اسلام بے روح ہے۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے اور اپنی ہر عبادت میں قربتاً اللہ کے مفہوم کو واقعاً حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت و امامت کا عقیدہ ضروری ہے۔ جس سلسلے کے فرد اول حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام فرد آخر ہیں۔ یہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت و نجات کا پاکیزہ سلسلہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر اپنی بات کو حسن ختام دیتے ہیں ابن بلحدید متزلی سنی نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 154 کی شرح کرتے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہے کہ میری جیسی زندگی بسر کرے اور میری طرح اس دنیا سے جائے اور اس جنت عدن میں رہے جس کو میرے پروردگار نے تیار کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد علی کو اپنا ولی قرار دے اور ان کے دوستوں کو دوست رکھے، اور میرے بعد آئمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کرے۔ یقیناً یہی حضرات میری عطرت ہیں، میری تہنیت سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو علم و فہم عطا کیا گیا ہے۔ میری امت کے جو لوگ ان کی تکذیب کریں ان کے لیے جہنم ہے، اور ان کے لیے بھی عذاب ہے جو ان سے رشتہ منقطع کرے۔ خداوند عالم ان کو میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ سلسلہ امامت کی آخری کڑی حضرت حجت البلہ الحسن عسکری علیہ السلام خدمت میں عید سعید عید اکبر غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے ابائے طاہرین کے واسطے سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک اپنے دامن ولایت و امامت سے متمسک رہنے کی سعادت عطا فرمائیں، آمین۔ لفظ مولا پر 40 دلیلیں۔ حدیث قدیر اپنی سند کے اعتبار سے متواتر اور یقینی ہے۔ 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100,000 سے زیادہ انصار مہاجرین کے مجمع میں من کنت مولا فہذا علی مولا کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کی بلا فصل ولایت و رہبری کا اعلان فرمایا۔ اب حق سے فراری اور متعصب افراد کے لیے کوئی بہانہ باقی نہیں ہے، مگر صرف یہ کہ وہ لفظ مولا کے معنی میں بحث کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا کے خلاف اس کی توجہی اور تفسیر کرے۔ واقعاً شیطان کے شاگرد کتنے ہوشیار ہیں۔ وہ رش ہے جس کو اہل سنت کے بعض علماء نے اپنایا ہے، جن میں فخر الدین رازی اور قاضی ازد العجی اور نظر اللہ قابلی اور ابن عاجر صاحب السواق المحرقہ پیش پیش ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر بعض ہندوستانی علماء نے بھی چلنے کی کوشش کی ہے، جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب تحفہ اثنا اشریہ اور عبدالحق دہلوی صاحب المعاد اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب السیف المسلول۔ ان کے لوگوں نے نادان عوام سے حق کو پوشیدہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کے درمیان لفظ مولا کا مفہوم گرما گرم بحث کا موضوع رہا ہے، اور آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ علماء شیعہ لفظ مولا کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں اس کے مطابق اس کا مفہوم امیر، سرپرست، محافظ، اولا، بالتصرف وغیرہ ہے۔ اس بیان کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ میں جس کا امیر، سرپرست، محافظ اور اولا بالتصرف ہوں अली अलैहिस्सलाम को भी इसके हक में यही तमाम बातें हासिल हैं। इस बिना पर गदीर के दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफत, इमामत और विलायत का ऐलान फरमाया है। लेकिन अहले सुन्नत के उल्मा इसका कुछ और मफहूम बयान करते हैं, वो मौला के मायने दोस्त बयान करते हैं। इस बिना पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम ये होगा, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी इसके दोस्त हैं। उल्मा अहले सुन्नत ने इस मफहूम के लिए कुछ दास्तानें भी तैयार कर ली हैं और इस हदीस को इन दास्तानों से मरबूत करार दिया है। यानी कहते हैं कि हज़रत अली और जैद हारिसा के दरमियान इख्तलाफ हो गया। जैद ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इनकार किया। इस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद को तंबी करने के लिए ये हदीस इरशाद फरमाई, जबकि जैद बिन हारिसा हुज्जतुल विदा से पहले ही एक जंग में शहीद हो चुके थे। वाकयन गढ़ना कितना आसान और निभाना कितना मुश्किल। इस मुश्किल से बचने के लिए बाज़ लोगों ने एक और दास्तान जोड़ी कि वाकया जैद बिन हारिसा का नहीं बल्कि उसामा बिन जैद से मुतालिक है, जबकि बाज़ उल्मा ने एक और किस्सा तैयार किया कि कुछ लोग जो यमन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हमराह थे, जिनमें बुरीदा अल सलमा और खालिद बिन वलीद थे, इन लोगों ने यमन की वापसी पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शिकायत की। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इनसे दुश्मनी ना रखने के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया और इसके बाद ये हदीस बयान फरमाई। ये बात वाज़ा है कि दोनों खुद साख्ता वाकयात इन मुतवातिर रिवायतों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिनको अहले सुन्नत ने अक्सर मुहद्दिसीन, मौर्रखीन और मुफस्सिरीन ने नकल किया है। ये सारे वाकयात गदीर की अहमियत को घटाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन बातों की बिना पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत व इमामत से मुतालिक ना होगी। इस बिना पर लफ्ज़ मौला से मुतालिक बहस दरअसल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत व इमामत की बहस है, जो दूसरों के ज़रिए गसब कर ली गई। ये बहस सिर्फ अदबी और लुगवी बहस नहीं है। उल्मा शिया ने अपने नज़रियात की तायद में बेपनाह दलीलें पेश की हैं और अभी तक इनका कोई माकूल जवाब ना मिल सका। हाँ, हक पोशीदा नहीं रखा जा सकता है। हम इन दलीलों को मुतद्दिन हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर एक, मुकदमा। नंबर दो, अदबी दलीलें। नंबर तीन, तारीखी दलीलें। नंबर चार, दूसरी दलीलें और कराइन। नंबर एक, मुकदमा। लफ्ज़ मौला के मायने से मुतालिक बहस शुरू करने से पहले और मायने ओला बिलतसरुफ़ ओला बनफ्स की वजाहत से पहले इस बात की तरफ तवज्जा ज़रूर है कि यह बहस सिर्फ़ इन रिवायतों से मुतालिक है जहां पर हदीस इन अल्फाज में नकल हुई है, मनकुंतो मौला फहाजा अलियुन मौला या फहाजा अलियुन मौला, जबकि बाज़ रिवायतों के मुताबिक ये हदीस इन सूरतों में नहीं है बल्कि एक और अंदाज से नकल हुई है जहां इस शुबे की गुंजाइश नहीं है। यह हदीसें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत व खिलाफत को और वाज़ा अंदाज में बयान करती हैं। वो रिवायतें इन अल्फाज में नकल हुई हैं। तबरानी ने मौजिम कबीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 182 में जैद बिन अरकम से इस तरह बयान करते हैं, मैं जिस पर अव्वलियत रखता हूँ अली भी उसके और वली हैं। इन्हीं अल्फाज को मौलिफ तोहफ़ा असना अशरिया शाह वलीउल्लाह के शागिर्द काजी सनाउल्लाह पानीपति ने अपनी किताब सैफुल मसलूल में नकल किया है। सिप्ते इब्न जूजी ने तस्किरतुल खवासुल आमा सफ़ा नंबर 32 में मौला के मायने ओला लिए हैं और इसकी दलील खुतबा गदीर का ये जुमला है, फ़ाख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बियदि अलीन वकाला मन कुंतु वलीही व औला बिही मन नफ्सहु फ़आला वलीही करार दिया है, जिसको हाफिज अबुल फरज याहिया बिन सईद अस्फहानी ने नकल किया है। जीम, हम्बली फ़रके के पेशवा अहमद हम्बल अपनी मसनद जिल्द 5 सफ़ा नंबर 358 359 361 में बरीयतुल असलमा से और वो रसूल अल्लाह से ये रिवायत नकल करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुंतु वली ही फ़ाला वली ही, मैं जिसका वली हूँ अली उसके वली हैं। इसी रिवायत के निसाई ने खसाइस सफ़ा नंबर 4 93 101 103 में अली अलैहिस्सलाम बुरीदा और साथ से नकल किया है। इब्ने माजा ने अपनी सनन जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 42 में बरा बिन आज़िम और दीगर सहाबा से नकल किया। इनके अलावा अहले सुन्नत के दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस रिवायत को नकल किया है। इसी तरह जुमला मन कुंतु मौला फअलीयुन मौला इन तीन सूरतों में नकल हुआ है। इससे मालूम होता है कि हदीस नबवी में लफ्ज़ मौला से औला और साहिब इख्तियार मुराद है, क्योंकि हदीसें एक दूसरे की वजाहत करती हैं। बहरहाल इन अहम बहस को आगे बढ़ाते हुए लफ्ज़ मौला से मुतालिक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नंबर 2, अदबी दलीलें। उल्मा शिया और उल्मा अहले सुन्नत के नज़रियात के दरमियान बेहतरीन फैसला करने वाली लुगत और अरबी अदबी की किताबें हैं। देखना चाहिए कि अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ किस मायने में इस्तेमाल हुआ है। अहले सुन्नत के बाज़ उल्मा जैसे फ़खरुद्दीन राशी का दावा है कि अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ हरगिज़ औला बिल तसर्रुफ़ के मायने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। दर्ज़ेल बातों से इस दावे की हकीकत वाज़ा हो जाती है। नंबर 2, अहले सुन्नत के बहुत से अदीबों और मुफस्सिरों ने लफ्ज़ मौला के मायने औला करार दिए हैं। इस तरह के अदीबों से मुफस्सिरों की तादाद कम से कम 50 है। इन गवाहियों के बावजूद कोई मुतासिब ये दावा कर सकता है कि लफ्ज़ मौला हरगिज़ औला नहीं के मायने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। और क्या इन गवाहियों की मौजूदगी में जुमला मन कुंतो मौला व अलीयुन मौला का मफहूम इसके अलावा कुछ और हो सकता है कि मुझे जिस पर अव्वलियत हासिल है अली को भी इस पर अव्वलियत हासिल है, और क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इमामत के लिए ये जुमला काफ़ी नहीं। नंबर 3, मौला उला के मायने में इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए बेहतरीन दलील खुद कुरान मजीद है। कुरान मजीद की मुतद्दिद आयतों में ये लफ्ज़ उला के मायने में इस्तेमाल हुआ है। खुदाबंदे आलम का इरशाद है, मा वकाउन नार हिया मौलाकुम। अहले सुन्नत के अजीम मुफस्सिरीन जैसे कल्बी, जज्जाज, फराई, अबू अबैदा, अकफश, अबू जैद, मुबर्रद, इब्नुल अबनारी, अली बिन ईसा, सौलबी, वाहिदी, जमहशरी, बगवी, बेजावी और नस्बी वगैरह ने इन आयत के मायने ये बयान किए हैं कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम, वही तुम्हारे लिए औला हैं। अगर हम इस आयत का मफहूम बयान करें जो अहले सुन्नत हदीस गदीर का बयान करते हैं, तो बात मुजायका खेज हो जाएगी कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारे दोस्त हैं। फखरुद्दीन राजी जैसे अफराद जो मौला के मायने उला करार नहीं देते हैं, वो अपने रहबरों की तरह कुरानी मतालिब से बेखबर हैं। नंबर 4, हदीसों में भी मौला उला के मायने में काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करे इसका निकाह बातिल है। तमाम मुहद्दिसीन ने यहाँ मौला का मफहूम उला बिहा और अलमालिकुल अलअमरहा इसका सरपरस्त और इसके अमूर का हाकिम बयान किया है। बुखारी और मुस्लिम ने अपनी सही में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नकल की है, मैं रूए ज़मीन के तमाम मोमिन पर उला बिलतसरफ़ हूँ, और अगर कोई फुर्सत या जायदाद छोड़े तो मैं इसका ज़्यादा हकदार हूँ। इस रिवायत में भी बहुत ही वाज़े अंदाज में मौला के मायने उला लिए गए हैं, जिस पर हदीस का इब्तदाई जुमला औलाउन नास बागवाह है। ये बात क्यों कर मुमकिन है कि दूसरी हदीसों में तो मौला का मफहूम औला मालिक और साहिब इख्तियार के हैं, मगर सिर्फ हदीस गदीर में ही इस मायने में इस्तेमाल ना हो सकता हो। क्या ये इम्तियाजी बर्ताव तासुब और जहालत की बिना पर नहीं है?